يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
تفسير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول اے رسول. آپ دیکھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ان کو مخاطب کیا گیا ہے, ان سے خطاب ہے, اور آپ دیکھیں کہ رسول یا ایوہ الرسول اے رسول, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے رسول کہہ کر, تو ان کی اصل ذمہ داری جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ کیا ہے کہ اشارہ ہے, اس حقیقت کو ظاہر کیا جا رہا ہے. اور آپ کی اصل ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کے دین کی تبلیغ, اور آپ نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے تھے, اور اس فریضے کی ادائیگی جو تھی وہ آپ کے لیے ضروری تھی. اب یہ کہ لوگ دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں, وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں, رسول کی یہ ذمہ داری نہیں تھی. اصل ذمہ داری کیا تھی؟ یا ایوہ الرسول اے رسول. رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا, پیغام دے دینا. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی محبت بھرے انداز میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ مخاطب کر رہے ہیں, اور مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آیت نمبر 41 سے 44 تک کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول میں دو واقعات ہیں, اور وہ کس سلسلے میں تھے؟ اہل کتاب کے واقعات تھے. اور اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ اور وہ لوگ بھی جو کافر تھے اور وہ لوگ بھی جو منافق تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایسی حرکات و سکنات کرتے تھے, وہ ایسے معاملات کرتے تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. وہ دکھ دیتے تھے, وہ باتیں بناتے تھے, وہ ایسے ہیلے بہانے کرتے تھے, وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو تھے وہ قرآن کو اسلام کو پیغام دینا چاہتے تھے, معنی اپنے پہنانا چاہتے تھے. تو اب اللہ رب العزت جو ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول, آپ تو رسول ہیں, لا یحزنک الذین, آپ کو غمزدہ نہ کر دیں وہ لوگ. وہ لوگ کون؟ الذین کون ہیں؟ اہل کتاب, یہود و نصارہ, خاص طور پر وہ یہودی اور منافق اور مشرق جن کی گھٹیا چالیں, جن کی چال بازیاں, جن کی حرکات و سکنات جو ہیں جن سے رسول اللہ کا دل بڑا کڑتا تھا. آپ کی محفل میں آتے تھے کسی اور نیت سے, باہر جا کر اور باتیں کرتے تھے, آپ کو ظاہر کچھ کرتے تھے مطلب کچھ اور ہوتا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں اور ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں. اگر وہ آپ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے، تو غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، زبردستی عمل کروانا نہیں ہے. آپ ایک دائی ہیں، آپ کا کام ہے دعویٰ. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یسارعون فی الکفر، یہ کفر میں جلدی کر رہے ہیں. جلدی کس میں کرنی چاہیے؟ نیک کاموں میں کرنی چاہیے نا، لیکن یہ گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں جلد بازی کر رہے ہیں. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا؟ آپ کو بہت افسوس ہوتا تھا، آپ کا دل بہت کرتا تھا، کٹتا تھا، اور آپ اس بات پر غمزدہ ہوتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ بات کو مانتے کیوں نہیں کہ یہ حق بات ہے. تو اب یہاں پر جو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ صبر سے کام کرتے رہیں انسانوں کی اصلاح کا، اور ان لوگوں کا جو اخلاق ہے اس کے مطابق جو عمل یہ کر رہے ہیں، یہ بہت دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جلدی دکھا رہے ہیں، آپ نے اس سے افسردہ نہیں ہونا. تو یہاں پہ اہل کتاب کی جو ہے وہ جو بھی صفات ہیں وہ بھی بتائی جا رہی ہیں، ان کا کردار بھی بتایا جا رہا ہے، اور ان کے کردار کے سلسلے میں ہمیں یہ آیت نمبر 41 سے 44 کے شان نزول میں دو واقعات خاص طور پر ملتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو تھا وہ کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک تو کیا تھا کہ شادی شدہ جو یہودی تھے، زانی مرد اور عورت، ایک تو یہ واقعہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی کتاب میں رد و بدل کر لیا تھا. اور رد و بدل انہوں نے کیسے کیا تھا کہ ایک دفعہ ان کے خاندان میں ایک اونچے خاندان کا، یعنی یہودیوں میں سے اونچے خاندان کے لوگوں نے جب زنا کیا، تو اب یہ اس کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے. اور انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اگر تو رجم سے ہٹ کر کوئی سزا دیں تو مان لیں، اگر وہ یہی سزا دیں تو پھر نہیں ماننی. اور انہوں نے یہ بھی کیا ہوا تھا اپنے ہاں کہ منہ کالا کر کے جو ہے وہ ان کو گدھے پہ بٹھا کے تو اس کو جو ہے نا چکر لگوا دیا جائے. اور اگر اونچے خاندان کے لوگ یہ جرم کرتے تھے تو یہ سزا دیتے تھے، اگر نیچے خاندان کے لوگ یہ کر لیتے تھے زنا وغیرہ، پھر ان کو رجم کر دیتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پہ مدینے میں یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک بنو قریدہ تھا، ایک بنو نذیر تھا. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بنو نذیر تھا یہ قوت، شان و شوکت، دولت اور عظمت کے لحاظ سے یہ مضبوط تھا. بنو نذیر جو تھا یعنی قوت اور دولت دونوں میں یہ زیادہ اسٹرانگ تھا، اور جو بنو قریدہ تھا وہ جو تھا وہ کمزور تھا. یعنی بنو قریدہ جو ہے اس کے لوگ بھی کم تھے اور غریب بھی تھے، اور بنو قریدہ کو بنو نذیر کے لوگ اکثر تنگ کرتے رہتے تھے. کیسے تنگ کرتے تھے؟ مثلا انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا بنو قریدہ سے بنو نذیر کے لوگوں نے کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریدہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کا قصاص جان کے بدلے میں جان لینے کا ان کو حق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ کیا ہے کہ وہ 70 وسق کھجوریں خون بہا کے طور پر دے گا. وسق کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا ایک پیمانہ ہے، اور ہمارے وزن کے لحاظ سے یہ ہے کہ 5 من 10 سیر، کہ 5 من 10 سیر کھجورے دے دیں گے لیکن آدمی نہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں. جبکہ تورات میں کیا تھا؟ النفس بالنفس، ہے نا. پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ اگر بنو قریدہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ قاتل کو قتل بھی کیا جائے گا، اس سے خون بہا بھی لیا جائے گا، اور بنو نذیر کے خون بہا سے دگنا ہوگا. یعنی خون بہا جو ہے وہ ان کے خون بہا سے دگنا ہوگا، یعنی گویا کہ ڈبل وہ کر دیں. ان کا وسق کتنا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ 70 وسق نا، تو اب ان کے لیے کیا تھا کہ 140 وسق کھجورے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر اس کے ساتھ یہ تھا کہ ان کا مقتول اگر عورت ہوگی تو بدلے میں بنو قریدہ کے مرد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر مقتول مرد ہے تو معاوضے میں بنو قریدہ کے 2 مردوں کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے غلام کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں بنو قریدہ کے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے آدمی کا کسی ایک نے ہاتھ کاٹا ہے تو بنو قریدہ کے آدمی کے 2 ہاتھ کاٹے جائیں گے. یعنی کسی کا ایک کا ہاتھ کاٹا ہے تو ان کے 2 ہاتھ کاٹے جائیں گے. एक कान काटा है तो उनके दो कान काटे जाएंगे। तो ये कानून था जो कि इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ था। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि स्ट्रॉन्ग कौन थे, बनु नदीर या बनु कुरैदा? बनु नदीर मजबूत बनु नदीर थे, दौलत भी ज्यादा थी, अमीर भी थे और लोग भी इनके ज्यादा थे। बनु कुरैदा कमजोर भी थे, गरीब भी थे, कुवत भी कम थी, शान शौकत भी थोड़ी थी और ये जलील अमेज मुआहदे पर ये लोग तैयार थे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मदीना आए, मदीना दारुसलाम बन गया, तो ये दोनों कबाइल भी अभी इस्लाम में तो नहीं आए थे, लेकिन हुआ ये कि बनु कुरैदा के एक आदमी ने बनु नदीर के किसी आदमी को मार डाला। बनु नदीर ने मुआहदा जो था वो किया हुआ था उसके मुताबिक उन्होंने कहा दुगनी दियत आप लोग दें। अब बनु कुरैदा इस्लाम में तो नहीं थे लेकिन उनको ये पता था कि इस्लाम है और प्यारे रसूल पैगंबर हैं और उन्होंने सोचा कि हम क्यों, ये हमारी तौरात की पेशीन गोई के मुताबिक जब ये अल्लाह के रसूल हैं तो ये हम क्यों ना इनके पास जाएं, और आखिर ये रसूल भी हैं तो, और वैसे भी आप अदल मुसावात बराबरी का लेसन इस्लाम जो है वो देता है, तो इसलिए बनु नदीर जो है उन्होंने जुल्म से बचने के लिए ये सहारा समझा कि उन्होंने कहा हम नहीं दुगनी दियत देंगे, पहले तो दे रहे थे ना, अब इनकार कर दिया और साथ ही कहा कि तुम एक ही खानदान के हम लोग हैं, एक ही वतन है, एक ही कौम है, हमारा एक ही दीन है, मजहब भी एक है यहूदियत, फिर हम क्यों जबरदस्ती ये वाला काम करें जो तुम चाहते हो, अब हम ये नहीं करोगे। फिर उनका क्या हुआ कि आपस में उनको बनू जो नदीर थे इनको गुस्सा आया जब बनू कुरैदा ने इनकार किया और करीब था कि जंग छिड़ जाए, तो इस मौके पर इनके कुछ बुजुर्गों ने कहा यहूदियों ने कि रसूल अल्लाह के पास जाओ और उनसे फैसला करवाओ। बनू कुरैदा तो ये चाहते ही थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाया जाए, चूंकि आप बनू नदीर के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब ये हुआ कि उन्होंने ये बनू नदीर भी बहुत चालाक थे तो उन्होंने देखा कि अगर इस तरह से हुआ तो हमें तो वो ऐसे नहीं करने दिया जाएगा जैसे हम चाहते हैं, तो मजबूर हो गए। फिर उन्होंने ये साजिश की कि आपके पास मुकदमा ले जाने से पहले कुछ ऐसे लोगों को आपके पास भेजा जो असल में थे तो यहूदी ही मगर इस्लाम भी लाए हुए थे, मुनाफिक थे, तो रसूलल्लाह की महफिल में कभी वक्तन फक्तन आते रहते थे, यानी आते किसी और मकसद के लिए थे और जाकर और बातें करते थे और जाहिर ये करते थे कि हम आपके साथ हैं। तो अब उन्होंने मुकदमे से पहले ही, फैसले से पहले ही उन अपने यहूदियों ने बनू नदीर के लोगों ने भेजा कि जाके मालूम करो कि इस तरह के मुकदमे में रसूलल्लाह क्या जवाब देंगे, आप मालूम करें जाकर, यानी राज के तौर पर अंदाजा करें जाकर, और ताकीद कर दी कि अगर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुतालबे के मुताबिक फैसला करें तो इसको कबूल कर लेना, कोई और हुक्म हो तो फिर मानने से इनकार कर देना, ये वादा करके उनको जो है वो भेजा। तो एक ये वाकया, दूसरा वो जिना का वाकया। तो इस तरह के वाकयात पर अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दी। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बायस रंज ना हो वो लोग जो कुफर की राह में बड़ी तेजगामी दिखा रहे हैं। मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम, हाँ ये उन लोगों में से हों जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और किससे कहते हैं, अपनी जबानों से कहते हैं। बी अफवाहिम का रूप बट आप पढ़ी चुकी थी, फा वो हा, ये कभी भूलेगा नहीं ना, तो ये अपनी जबानों से ये कहते हैं कि हम ईमान लाए। अफवाह भी ये ना कि बहुत से मुंह से निकली हुई बात जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, तो मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए, वलम तो उमिन कुलूबुहुम, और इनके दिल ईमान नहीं लाए। आप देखें कि ईमान जो है वो क्या होता है, दिल में होता है तो जबान पर आता है और फिर अमलों में नजर आता है ना, हत्ता के हड्डियों में, गोश्त में, बोटी में, खून में रच बस जाता है। और अगर जबान मुंह में हो और दिल में ना हो तो क्या ये किसकी बात निशानी है, मुनाफ़क़त की निशानी है। और अगर जो है दिल में हो और जबान पर ना हो तो ये अबू जहल था, दिल से मानता था जबान से इनकार करता था, अबू लहाब था, है ना। तो यानी आप मुनाफकाना भी मुख्तलिफ किरदार हैं। तो और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग ईमान लाए थे वो क्या है, क्या करते थे कि एक वक्त होता था कि ईमान लाते थे और दूसरे वक्त कहते थे कि हम ईमान जो है वो नहीं लाए, यानी इनकार करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, वमिन अन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यक़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून फी कुलूबिहिम मरद। तो ये सूरत अल बकरा आयत 8, 9, 10 में इनकी बताई गई है सिफात मुनाफिकीन की, के منہ سے کچھ کہتے ہیں دل میں منافقانہ طرز عمل ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہو گئے. تو یہودی ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا تھا؟ اللہ نے سارے مذاہب کو ہی اسلام دیا، سب لوگوں کو اسلام کا دین دیا، اسلام کا مذہب دیا اور سب کو مسلمان بنایا، لیکن انہوں نے کہا ہم یہودی ہو گئے. تو سوچنا چاہیے آج مسلمان تو نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہو گئے. تو اصل چیز کیا ہے کہ تم مسلم ہو جاؤ. اور مسلم کون ہوتے ہیں؟ اطاعت اور فرما برداری کرنے والے. اچھا اب یہ جو یہودی تھے جو رسول اللہ کی محفل میں بھیجے گئے تھے، ان کے وقت بھی کیا خصوصیات تھیں جو آپ کی محفل میں آتے تھے؟ جیسے بنو نذیر کے لوگ اپنا یا کوئی بھی یہودیوں کا قبیلہ جو آپ سے اپنے فائدے کی چیزیں چاہتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ سماعون للکذبی، جھوٹ بولنے کے لیے کان لگاتے تھے. یعنی جن کا حال کیا ہے؟ سماعون، یہ سننے والے ہیں، یہ قبول کرنے والے ہیں. کیا؟ جھوٹ. یعنی یہ آپ کی محفل میں اس لیے نہیں آتے کہ ہدایت سیکھنا چاہتے ہیں، وحی کی اور نبوت کی باتیں سننا چاہتے ہیں. بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت زیادہ کان لگاتے ہیں. کیا مطلب؟ جاسوسی کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی باتیں مانتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں. تو پہلی ان کی صفت کیا تھی؟ کان لگانا، جاسوسی کرنا. کس لیے؟ جھوٹ بولنے کے لیے. دوسری بات کیا تھی؟ سماعون لقوم آخرین، دوسری ایک قوم ہے جس کے لیے سنتے ہیں، دوسرے لوگوں کی خاطر. یعنی ان کو، یہ جو آپ کے پاس آئے ان کو کسی اور نے بھیجا ہوا ہے، ان کا کچھ مطلب ہے. آپ کو پتا چل گیا نا، تو میں آپ کو پہلے ہی شان نزول بتا چکی ہوں کہ انہوں نے بھیجا تھا بنو نذیر کے لوگوں نے کہ پتا کرو کہ رسول اللہ کیا بات کہیں گے، کیا جواب دیں گے. تو یہ دوسروں کے لیے جو ہے سن گن لینے کے لیے آئے ہیں. لم یاتوک، یہ نہیں آتے، مگر کس لیے آتے ہیں؟ سماعون لقوم آخرین، دوسروں کے لیے سننے کے لیے. اور ان کی تیسری صفت کیا تھی؟ یحرمون الکلمہ من بعد موعدہ، کہ وہ کلام کو بدل دیتے ہیں اس کی جگہ سے. آپ پڑھی چکی ہیں یحرفون، تحریف کسے کہتے ہیں؟ چینج کر دینا. اور آپ یہ بھی پڑھ چکی ہیں کہ تحریف دو طرح سے ہوتی ہے، کہ الفاظ میں تبدیلی کر دی جائے، دوسرا یہ کہ میننگ بدل دیے جائے، ہے نا. تو الفاظ میں تبدیلی انہوں نے کیسے کی تھی؟ کہ رجم کی سزا کو ہی بالکل چینج کر دیا، ہے نا. اور الفاظ میں چینج کیا ہوتی ہے؟ جیسے سورت فاتحہ میں آپ پڑھتی ہیں ان امتا علیہم، آپ کہیں ان امتو علیہم، ہے نا، تو معنی تبدیل ہو گئے. جن پر تو نے انعام کیا انمتا ہے، اور انمتو میں نے جن پر انعام کیا، تو معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اصل تورات کو بھی تبدیل کر دیا تھا. قرآن مجید کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور تورات کی اور پچھلی کتابوں کی حفاظت ان کے علماء نے کرنی تھی، لیکن ان کے علماء نے، ان کے اسکالرز نے اس کو تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا. معنی کے لحاظ سے کیا ہے کہ معنی میں بھی وہ تبدیلی کر دیتے تھے، اپنے من مانی کے مطلب جو تھے وہ نکالتے تھے. جیسے قصاص کو ہی دیکھ لیں، ابھی آپ نے دیکھا نا کہ بنو نذیر اور بنو قریدہ جو ہے انہوں نے آپس میں کیا طے کر لیا تھا، کہ بنو قریدہ کو مجبور کیا ہوا تھا کہ ڈبل دیت دیں گے، ایک دانت کے بدلے دو دانت، ایک کان کے بدلے دو کان، ہے نا، تو ایک کان کے بدلے دو آنکھیں. یعنی بنو قریدہ کمزور ہیں تو ان سے زیادہ قصاص ہو لیتے تھے. تو یہ تھی ان کی تبدیلی. اور ان کی تبدیلی کی کوئی مثال دیں دلیل سے. ہنتا تن سے انہوں نے بدل دیا اس کو، ہے نا، بہت اچھی مثال آپ نے دی. تو یہ ہے تحریف. رائنا ہے نا، تو اس طرح کی بات. تو کلام کو تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد مواد ہی، اس کی خاص جو جگہ ہے نا اس سے ہٹا کر اپنی مرضی سے. آج امت مسلمہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے کی ہے، لیکن معنی بدل دیتے ہیں اپنی مرضی سے. قرآن کے معنی کیے، اس کی تفسیر کی، اپنی مرضی سے اس کے معنی بہنا دیے اور مرضی سے پھر اس پر عمل کیا. تو یہ آج مسلمان بھی کرتے ہیں. پھر کیا کہتے تھے؟ یقولون ان اوتیتم حاذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. کیا کہتے تھے؟ کہ لوگوں سے کہتے تھے، جیسے جو وفد انہوں نے رسول اللہ کی محفل میں بھیجا ہوا تھا، اور وہ ان سے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں رسول یہ والا فیصلہ دے دیں، ان اوتیتم حاذا، اگر یہ فیصلہ دیں فاخذوه، تو لے لینا. مثلا رجم کے بارے میں ہی آپ کو پتا ہی ہے نا کہ رجم کے بارے میں کیا تھا، کہ جب ان کے اونچے خاندان کے ایک عورت اور مرد نے زنا کر لیا، تو اب بائبل کے مطابق کیا تھا کہ دونوں کو سنسار کیا جائے. باب استثناء چیپٹر 22 آیت 23 سے 24 بائبل کے مطابق. اب لیکن کیا ہے کہ وہ یہ سزا دینا نہیں چاہتے تھے, رسول اللہ کو حکم بنایا. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کے مذہب میں زنا کی سزا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدے پر سوار کرنا. آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ پھر انہوں نے وہی جھوٹا جواب دیا. پھر آپ نے کہا کہ تم میں سب سے بڑا تورات کا اسکالر کون ہے؟ وہ ابن سوریا تھے. ابن سوریا کو سواد و را یا الف, آپ نے اسے کہا کہ تم بتاؤ. وہ سب سے بڑا عالم تھا لیکن خاموش تھا. آپ نے اسے کہا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی, کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو پھر میں جو ہے وہ میں آپ کو صحیح بات نہ بتاتا. اور کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر بھیج دیا تھا کہ ابن سوریا ایسا شخص ہے, ایسی ایسی نشانیاں, اس سے آپ پوچھیں, اور ان کی سزا رجم ہے اور انہوں نے چھپایا ہوا ہے نا. اور پھر جب آپ نے ایسے کہا تو پھر اس نے ابن سوریا بولنے لگا, کہنے لگا کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے, مگر جب ہمارے ہاں زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا, چھوٹے لوگ کرتے تو انہیں رجم کیا جاتا, اور جب عوام میں ناراضگی پیدا ہونے لگی تو تورات کے قانون کو بدل کر کیا کیا کہ پھر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور منہ کالا کر کے گدے پر انہیں الٹے منہ سوار کر کے پھرا دیا جائے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو بھیجا تھا کہ اب ہم ان کو رجم تو نہیں کرنا چاہتے, تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, ہو سکتا ہے یہ کوئی اور سزا بتا دیں. اگر وہ کہیں کہ بس گدے پر بٹھا کر پھرا دینا ہے, منہ کالا کر دینا ہے, تو کیا کرو؟ ان اوتی تم حاضا فا خزوہ, تو لے لینا, فا علم تو توہو, اگر وہ ایسا نہ دے, فا ضرور, تو بچ جانا, پھر نہ لینا, پھر نہ ماننا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اور جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے فتنے ڈالنا, کہ جس شخص کے اندر برے میلانات ہوں, جو شخص برائی کی طرف ہی جھکنے والا ہو, اللہ تو اس کو آزمائشوں میں اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی اختیار کر لے, اور جب وہ بدی سے نکلنا نہیں چاہتا, آزمائشوں سے سنبھلتا نہیں ہے, آزمائشیں اس کو نیکی کی طرف چلاتی نہیں ہیں, وہ برائی کی طرف جھکا ہی رہتا ہے, تو کیا مطلب ہے کہ بدی اس کے اندر کی فتح پا رہی ہے اور نیکی شکست کھا رہی ہے, ہارتی جا رہی ہے. اب کیا ہے, پھر جوں جوں وقت گزرتا ہے ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے, شیطان اس پر حاوی ہوتا جاتا ہے اور وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ گناہ سے دل میں ایک دھبا پڑتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرا دھبا پڑتا ہے, اور گناہوں کی کثرت اس کو بہت زیادہ گناہگار بنا دیتی ہے. تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ اچھا بننا نہیں چاہتا تو اللہ نے بھی اس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا. فلن تملک له من اللہ شیئا, اور جس کو اللہ ہی جو ہے وہ فتنے میں ڈالنا چاہے, یعنی جب وہ خود نہیں مانتا, وہ خود ہدایت نہیں چاہتا, تو اللہ کی ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ زبردستی اس کو نیکیوں کی طرف لے جایا جائے, زبردستی اس کو مسلمان بنایا جائے. پھر کیا فرمایا, اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہی نہ کرنا چاہا, یعنی ان کے دل میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, یہ دلوں میں خود نفاق لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا, فی قلوبہم مرض, پیچھے آ پڑ چکی ہے البقرہ میں بھی, تو دلوں سے نفاق نکالتے نہیں, تو اللہ بھی اب ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا, اللہ بھی ان کو پاک نہیں کرنا چاہتا. تو کیا ضروری ہے کہ جو نیک بننا چاہتا ہے تو اس کو نیکی کے راستے اختیار کرنے چاہیے, اس کو جو نمازی بننا چاہتا ہے اس کو مسجد کی طرف آنا چاہیے, جو اچھا بننا چاہتا ہے اس کو دعاؤں کے ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے, دوا بھی کرے دعا بھی کرے, ورنہ خالی چاہنے سے انسان نیک نہیں بن سکتا. تو دونوں کام جو ہیں وہ ضروری ہیں. اور وہ لوگ جو یہودی تھے, جو ان کی برائیاں تھیں, جو اہل کتاب تھے, تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا, لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ان کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا تو اس لیے دنیا میں ان کے لیے خزیون ہے, رسوائی ہے. اور وہ خزیون کیا تھی, آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کا مدینہ میں کیا حال ہوا, بنو قریدہ, بنو نذیر اور بنو قینقہ, ہے نا, وہ کیسے ذلیل اور رسوا ہوئے, وہاں سے ان کو نکالا گیا اور پھر دنیا میں ان کو کوئی امن اور سکون جو نہیں ہے. اور یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا میں یہ سزا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے, آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے. اور یہ سزا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کیوں ان کو ملے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسارعون فی الکفر، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ منہ سے کہتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں پر دل میں ایمان نہیں ہے. تیسری وجہ کیا ہے؟ لگائی بجھائی کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، جھوٹ بولنا، ادھر ادھر کی باتیں لگانا سنانا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے عمل کے لیے ہمیں اصول کیا ملتا ہے؟ یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے. آج امت مسلمہ ڈبل فیس ہو گئی ہے نا، آج مسلمان بھی جو ہیں وہ کٹ پتلی بن گئے ہیں کافروں کے ہاتھوں میں، اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق مانی پہنچا بہناتے ہیں. اور مسلمان کیا کرتے ہیں کہ یعنی دلوں میں ایمان نہیں ہے، نفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ اللہ رب العزت جیسے سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں نا کہ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم، کہ دنیا کی ساری باتیں سمجھ آتی ہیں لیکن ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو آج امت مسلمہ کے دن کیسے بدل سکتے ہیں؟ آج ان کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں کہ وہ جو بری صفات ہیں، جو اہل کتاب کی بری صفات تھی، جو منافقوں کی بری صفات ہیں، وہ اپنے اندر سے نکال دیں اور اچھا مسلمان بن جائیں. دل میں نفاق کی بجائے دل کو ایمان سے بھریں. اور عملوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عمل صالح ہونا چاہیے. اور یسارعون فی الکفر کی بجائے یسارعون فی الاسلام، اسلام کے لیے جلدی کرنی چاہیے، تیزی کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے. اور عمل کے لیے کیا اصول ملتا ہے؟ کہ زندگی کے فیصلے اللہ کے مطابق کرنے چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آسان فیصلے قرآن کے لے لیں، جو مشکل ہو ان کو چھوڑ دیں.